الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله مولانا العظيم. اور انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر بھی ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن قطعی نہیں ہے، دھوکے بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور نئی دھوکے بازی کرتے وہ مگر اپنے ہی آپ سے، اور اس کو سمجھتے نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے واسطے دکھ دینے والا عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، کان لگا کے سنو، بے شک یہ لوگ فسادی ہیں اور اپنے اس فسادی ہونے کا شعور نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے اور حضرات صحابہ، تو کہتے ہیں کیا ایمان لائے ہم ایسے جیسے ایمان لے آئے ہیں بے وقوف لوگ، کان لگا کے سنو، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن اپنی اس بے وقوفی کو نہیں جانتے. اور جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب خلوت میں جاتے ہیں اپنے رئیسوں کے پاس تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. اللہ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا ان کو، اور بڑھا رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں کہ یہ بھٹکتے رہیں. یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، بس ان کا یہ کاروبار کچھ زیادہ مفید نہیں ہوا، اور نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی ہو، پھر جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا اور ان کو اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ حق کی طرف نہیں لوٹ سکتے. یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے اتر رہی ہو، اس میں اندھیریاں ہوں، اس میں بجلی کی کڑک ہوں، اس میں بجلی کی چمک ہو، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوستے ہوں لوگ بجلیوں کے کڑکوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے تمام کافروں کا. قریب ہوتی ہے وہ بجلی کی چمک کہ ان کی آنکھوں کو اچک لے، جب ذرا ان کے واسطے روشنی ہو جاتی ہے تو آگے کو چل دیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا آ جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو لے جائے، ان کی آنکھوں کو ختم کر دے. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. یہ ان 13 آیتوں کا ترجمہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نازل فرمائی ہے. 5 آیتوں میں قرآن کریم کی عظمت اور ایمان والوں کی علامتوں کا ذکر ہو گیا، اور 2 آیتوں میں کفار مجاہرین، کھلم کھلا جو کافر ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کا بیان ہو گیا، اور پھر 13 آیتوں میں اللہ نے منافقین کے حالات کو، ان کی علامات کو، ان کے طرز زندگی کو بیان فرمایا. اور پہلی بات جو بیان فرمائی ان کی یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر بھی، اور اللہ کے نزدیک وہ ایمان والے بالکل نہیں ہیں. یہ یہودی لوگ تھے جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو مدینے میں یہودیوں کے 5 کنبے اور قبیلے آباد تھے. 2 کنبے تو بہت بڑے بڑے کنبے تھے، ایک کا نام تھا بنی قریظہ اور ایک کا نام تھا بنی نذیر، اور ایک تھا بنی قینقاع، ایک بنی حارثہ، ایک بنی سلمہ. یہ 5 خاندان اور قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے. جب تک آپ مکہ معظمہ میں رہے تو مکہ کے کافروں سے پالا پڑا، اور انہوں نے تکلیف پہنچانے میں کوئی موقع چکایا نہیں، جس طرح کی تکلیف وہ پہنچانا ان کے لیے ممکن تھا وہ تمام تکلیفیں پہنچائی، اور پھر وہاں ان کی تکلیفوں سے جب ناقابل برداشت حد تک تکلیفیں پہنچ گئی تو اللہ کے حکم سے آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ان چھپے منافقوں سے پالا پڑا، تو نہ یہاں سکون نہ وہاں سکون، نہ یہاں راحت نہ وہاں راحت، وہاں کے دشمن کھلے بندوں دشمن اور یہاں کے دشمن یہ اندر سے چھپے ہوئے دشمن، چھپا ہوا دشمن کھلے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. لیکن بہرحال مدینے پہنچ کر آپ کو ایک جماعت مخلصین کی ایسی مل گئی جو یہاں کچھ مکے سے تیار ہو کر چلے گئے تھے، کچھ مدینے کے مسلمان آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، دو خاندان وہاں اس زمانے میں مشرکین کے بڑے بڑے آباد تھے، ایک کا نام تھا بنی خزرج اور ایک کا نام تھا بنی اوس، اوسی اور خزرجی یہ دو خاندان تھے، اور انہی میں سے ایک خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننہال تھی، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ اسی خاندان سے تھی. اس خاندان کی چھوٹی شاخ کا نام بنی نجار تھا، بنی نجار ہی میں آپ کی والدہ محترمہ تھی، اسی خاندان سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے کہ سب یوں چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں آپ کا قیام ہو، ایسی والہانہ محبت مدینے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، ایک تو ایمان و اسلام کی وجہ سے بھی اور ایک اس لیے بھی خونی رشتہ والدہ کی طرف سے تھا، اور ننہال کے لوگوں کو تعلق ددھال کے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، دادا کی اولاد کو تو رقابتیں بھی ہوتی ہیں، تحسد بھی ہوتا ہے، آپس کی چپکلشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن نانی کی طرف سے نانا کی طرف سے اس طرح کی بیماریاں نہیں ہوتی، زیادہ محبت نانی کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ رحم کا سلسلہ عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں رحم کا سلسلہ کم ہوتا ہے. اسی واسطے حضانت اور پرورش کا حق جو ہے اللہ نے دیا ہے ننہال کے خاندان کو، اور ولایت کا اور شادی بیاہ کا اختیار دیا اللہ نے دادا کے خاندان کو، کیونکہ شادی کے مسئلوں میں سوجھ بوجھ کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں باپ کے خاندان کو زیادہ تعلق ہوتا ہے اپنی عزت کی وجہ سے کہ وہ اچھے خاندان کو تلاش کریں شادی کے لیے. تو شادی وغیرہ کی ولایت کا تعلق تو اللہ نے دادا کی خاندان سے کیا ہے، اور جہاں تک پرورش کا تعلق ہے وہاں تک اللہ نے تعلق نانا کے خاندان سے کیا ہے. یہ اتنی بہترین تقسیم ہے کہ دنیا کی ساری قومیں مل کر بھی اس طرح کی تقسیم نہیں کر سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی وجہ ایمان و اسلام بھی تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے آپ کا ننہالی رشتہ بھی تھا. اور وہاں ایک تو اسلام سے دشمنی تھی، اسلام سے ہی بیعت تھا مکے والوں کو، اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے خاندان سے آپ ہی کے خاندان کی دوسری شاخ کو قدیمی رقابت تھی، بنی عبد المطلب سے بنی عبد مناف کو بہت زیادہ رقابت تھی اور چپکلش تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ ہمارا خاندان اس خاندان سے ہر حال میں بڑا ہوا رہے. اسی لیے جب نبی اس خاندان میں آ گیا، بنی عبد المطلب میں آ گیا، تو بنی عبد مناف کو یہ بات بہت شاک گزری، تمام تر باتوں کے ماننے اور جاننے کے باوجود کہ سمجھتے تھے قرآن واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتا ہے، یہ پیغمبر بالکل سچا، اس کا بچپن زمانہ سچائی سے گزرا، سب باتیں دل میں آتی تھی، مگر یہ خاندانی رقابت کی یہ ہمارے خاندان سے دوسرے خاندان میں کہنے چلا گیا، یہ تو اس خاندان کو بڑائی اور برتری حاصل ہو جائے گی، یہ انہیں گوارا نہیں تھی، اس لیے لوگ دشمنی پہ تلے رہے. مدینے جانے کے بعد یہ خاندانی رقابت کا مسئلہ ختم ہو گیا، اور دونوں خاندان کے لوگ آپ پر ایمان لائے، تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میرے گھر میں آپ کا قیام ہو، یہ سعادت مندی اور یہ اللہ کا نور اور یہ اللہ کا چشمہ علم و ہدایت میرے گھر میں آ جائے. تو ایسے وقت میں فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کس کے گھر میں قیام کریں، جس کے گھر میں ٹھہریں گے دوسروں کو بلا وجہ کا بوجھ ہوگا، اس لیے عجیب فیصلہ ہوا، یعنی سارے فیصلے نظام سارے ایسے تھے کہ کسی پر کوئی بار ہی نہ پڑے. جب کسی گھر سے آپ کی ناکہ گزرتی تھی اونٹنی، تو وہ گھر والے چاہتے تھے کہ وہیں قیام ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ دعوها فإنها مامورة، تم میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ تو خود من جانب اللہ مامور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی، تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. تو چلتے چلتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر بیٹھ گئی، اٹھانے کی کوشش کرنے کے باوجود اونٹنی وہیں پھیل گئی، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی، چونکہ وہ تو من جانب اللہ مامور تھی. بہرحال مدینے پہنچنے کے بعد جب وہاں کے یہودیوں نے دیکھا کہ واقعتا نبی تو وہی ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں آئی ہے، ساری علامتیں وہی موجود ہیں جو ہماری کتابوں میں پیشین گوئی آئی ہیں، یہ نبی تو وہی ہے، دل تو مان گیا ان کا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہ، اس طرح جانتے تھے آپ کو اور آپ کی نبوت کو جیسے اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو کوئی جانتا ہے. مگر وہی تحاسد، وہی تباغض، ارے ہمارے خاندان میں بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا یہ نبی، تو بنی اسماعیل میں کہاں سے آ گیا، یہ عربوں میں امیوں میں کہاں سے نبی آ گیا، وہ خاندانی رقابت یہاں تو اپنے خاندان میں تھی، وہاں یہودیوں میں مل گئی. جہاں بھی کوئی صاحب کمال جائے گا اس کے حاسد وہاں ضرور ملیں گے، اور اگر کسی کا کوئی حاسد نہیں ہے تو معلوم اس میں کوئی کمال بھی نہیں ہے. صاحب کمال کے لیے حاسد ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر کہیں دو چار حاسد مل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے کوئی کمال دیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو جلن پیدا ہو رہی ہے، اور جس میں کوئی کمال نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو کسی کو جلن ہی نہیں ہوتی. تو وہاں یہودیوں کو خیال آ گیا کہ نبی تو وہی ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں آئی ہے، اور اس کا دین تو بلند ہو کے رہے گا، اس کے دین کو تو سارے دینوں پہ غلبہ حاصل ہو کے رہے گا. اب اس سے اس کی طرف سے آنے والی آفتوں سے، اس کے نہ ماننے پر جو ہم کو آفتیں آئیں گی ان سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی راہ اختیار کرنی چاہیے. ان کا دین تو اختیار کرنا نہیں ہے، اور اس دین کو اختیار نہ کرنے کی شکل میں جو آفتوں کا مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا اس سے ہم کو بچنا چاہیے. تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ بھائی بس کلمہ پڑھ لو، اب یوں ہی کہہ دو کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر، اور ایسی دو باتوں کا ذکر کرتے تھے جن میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا کسی. یہودی بھی مانتے تھے اللہ کو اور آخرت کے دن کو، عیسائی بھی مانتے تھے اللہ اور آخرت کے دن کو، اختلاف والے مسئلے کو زبان پہ نہیں لا رہے، یعنی ہوشیاری دتا رہے ہیں. ہوشیاری کیا دتا رہے ہیں؟ اختلاف تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ماننے میں تھا، اللہ ایک ہے اس میں تو ایک مشرکین کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. لَئِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، اگر ان مشرکوں سے بھی پوچھو کہ زمین اور آسمان کا خالق کون تو کہیں گے اللہ. تو یہودی تو پھر بھی اہل کتاب تھے، عیسائی اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں توحید اور رسالت کی ساری باتیں تھی، قیامت کا مضمون ان کو بھی سمجھایا گیا تھا. تو جو جتنی بات میں کوئی اختلاف نہیں تھا اتنی بات کہہ رہی ہیں، اور یوں کہہ رہے کہ جی ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن جو ہے اس پر بھی ہم ایمان لائے، اور اتنی سی بات سے تو ایمان نہیں بنتا نا، ایمان بننے کے لیے تو اب یہ ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ کی رسالت پر بھی ایمان لاؤ. اس کو ذکر نہیں، اس کو زبان پر نہیں لاتے. تو اس پر اور یہ جو ایمان ظاہر کرتے تھے وہ ایمان بھی معتبر نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ کو بھی ویسا نہیں مانتے تھے جیسا اللہ کو ماننا چاہیے. اس کو تو وہ ابا مانتے تھے، عیسائی تو ابا مانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہودی ابا مانتے تھے عزیر علیہ السلام کا. اور اللہ کو ماننا وہ ایمان ہے جو قل ھو اللہ احد میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہہ کر کہ اللہ وہ اللہ بیٹے والا ہوتا ہے، بیوی والا ہوتا ہے، اس کا بیٹا عزیر ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا مسیح ہو سکتا ہے، اس شان سے ماننے کا نام تو نہ ماننا ہے، تو نہ ماننا نہیں ہے. اس لیے اللہ کو ماننا بھی ان کا غیر معتبر تھا، اور آخرت کو ماننا بھی ان کا غیر معتبر تھا، اس لیے کہ آخرت کو جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مانتے تھے آخرت کو. وہ تو یوں کہتے تھے کہ آخرت تو ہمارے واسطے ہی ریزرو ہو چکی ہے، بک ہو چکی ہے. لن تمسن النار الا ایام معدودہ، اور لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا. یہ تھا ان کا اعلان کہ جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے، یہودی یوں کہتے تھے، اور نصرانی کہتے تھے صرف جنت میں تو عیسائی اور نصرانی جائیں گے اور کوئی نہیں. لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا او نصارا، اور ہم تو جنت میں، ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے دوست اور اس کے کنبے کے لوگ ہیں، ہمارے لیے جنت جہنم تھوڑا ہی بنی ہے. اور اگر جانا ہی پڑا تو ہمارے باپ دادا کی جو ایک غلطی ہوئی تھی اور بچڑے کو بنا کر اس کو 40 دن کے لیے پوج لیا تھا، بس اتنے دن کے لیے ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا، وہ بھی ہمارے عمل اور کرتوت کی وجہ سے نہیں بلکہ باپ داداؤں کی غلطی کی وجہ سے. اس کا بھی تذکرہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ لن تمسن النار الا ایام معدودہ، ہم کو تو جہنم کی آگ چند دن کے لیے لگے گی اگر لگے گی. تو جس طرح آخرت کو ماننا چاہیے کہ آخرت میں جنت اس کو ملے گی جو ایمان لا کر اعمال صالحہ کرے گا، اور دوزخ اس کو ملے گی جو ایمان نہیں لائے گا. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں کا قانون کسی خاندان کے راستے نہیں ہے، کسی نبی کی اولاد کے لیے جنت نہیں ہے، کسی نبی کے خاندان کے لیے جنت نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، بلکہ ایمان و عمل صالح والوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے. آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے جیسا ماننا چاہیے، اور اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے جیسا ماننا چاہیے. مگر بہرحال ان دونوں باتوں کا ذکر کرتے کہ تھا، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ سب بکواس ہے، لیکن وما ہم بے مؤمنین، وما ہم بے مؤمنین، ایمان والے بالکل نہیں ہیں. یعنی جو اختلافی ایمان تھا اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتے، اس کے اعتبار سے تو ہے ہی نہیں مؤمن. اس لیے کہ اگر کوئی شخص ساری دنیا کی چیزوں کو، ایمان والی چیزوں کو سب کو مان لے مگر کسی ایک نبی کو نہ مانے تو مومن نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ کی نبوت کا کچھ خاص وہ نہیں ہے، نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو کوئی نہ مانے یا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو کوئی نہ مانے تو اسلامی قانون کے اعتبار سے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور جو محمد رسول اللہ کی نبوت کو نہ مانے اور آپ کی نبوت کو بھی بئیں وصف کہ وہ خاتم النبیین بھی ہے، ختم نبوت بھی آپ کے لیے ہے، اگر کوئی آپ کی نبوت کو تو مانے مگر ختم نبوت کو نہ مانے تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو نبی بھی مانے اور نبی ہونے کے ساتھ خاتم الانبیاء بھی مانے، اور یہ بھی مانے کہ آپ بالکل آخری نبی ہیں، اور یہ بھی مانے کہ آپ کا دین قیامت تک محفوظ رہنے والا ہے، اس شان سے اگر کوئی مانے گا تو وہ مومن بنے گا. تو آپ کی نبوت کو تو ذکر ہی نہیں کرتے تھے بڑی ہوشیاری سے، اور اگر ایمان باللہ اور ایمان بلا یوم الآخر کا ذکر کرتے تھے تو وہ بھی اپنا من مانا ایمان تھا، اللہ کے ہاں اس ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس پر اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب بکواس ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ کو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو بتایا ہے، اور آخرت کے دن کو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ نے آخرت کے دن کو بتایا ہے. اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام نبیوں کی کتابوں کو بھی اپنے اپنے زمانے میں سچا ماننا ضروری ہے، تمام فرشتوں کو ماننا ضروری ہے، اور آخرت کو ماننا اس طرح کہ اس کے دو گھنے جنت اور دوزخ، جنت میں صرف ایمان والے لوگ جائیں گے اور دوزخ میں کفر والے رہیں گے، جائیں گے گنہگار ایمان والے بھی مگر رہیں گے نہیں اس میں ہمیشہ کے لیے. یہ ایمان کی حقیقت تو اللہ نے صاف فرما دیا، وما ہم بمؤمنین. بتائیے جب وہ اپنی زبان سے اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا ذکر کر رہے ہیں تو کوئی انسان کہہ سکتا تھا یہ جملہ وما ہم بمؤمنین؟ آج ہی دنیا میں ایک شخص کے ایمان اور کفر میں مفتیوں کے فتوے لڑتے رہتے ہیں، نہیں لڑتے رہتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ یہ مومن ہے، دوسرا شخص کہتا ہے کہ مومن نہیں ہے. تو کوئی فتویٰ اگر کسی کے مومن نہ ہونے کا دیتا ہے تو دوسرا مفتی اس کے مومن ہونے کا فتویٰ دے دیتا ہے. تو یہ لوگ بڑے زور سے اس کا اعلان کرتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے. تو وما ہم بے مومنین کا جملہ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کلام جو ہے کسی عالم الغیب کا ہے جو غیب کی خبریں رکھتا ہے، یہ انسانی بشر کا کلام ہو ہی نہیں رکھتا. پیغمبر بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، وہ تو ظاہر پر ہی سمجھتا کہ جب یہ خود ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بس مومن ہی ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا وما ہم بے مومنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ وما ہم بے مومنین کا جملہ یہ قرآن کریم کی صداقت پر اور اس بات پر بڑے زور سے دلالت کرتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے اور اللہ علیم الغیب والشہادہ ہے. صاف اعلان کر دیا کہ مومن نہیں. کیوں نہیں مومن؟ اس لیے بھی مومن نہیں ہے کہ جس ایمان کی بات میں اختلاف تھا اس کا اقرار نہیں کرتے، اور اس لیے بھی مومن نہیں ہے کہ اللہ پر جو ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں وہ کما یلیق کو بےشانی نہیں کرتے، اور آخرت کے دن کو جو ہے تسلیم کر رہے ہیں تو اس کو بھی اس طرح مان رہے جیسے ان کا جی چاہتا ہے. حقیقت میں نہیں مانتے اس کو، تو یہ ایمان والے نہیں ہیں.
پھر کیا مطلب ہے ان کا؟
یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو سب اللہ کے دھوکے بازی کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا بھی یقین تھا کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جو اگلی بات جانتا نہیں ہے. تو یہودی ہو یا عیسائی نصرانی ہو یا اہل کتاب ہو یا دنیا کے دانش مند ہو، کسی مذہب سے بھی وابستہ نہ ہو، تو سب لوگ جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں وہ کم سے کم اتنی بات جانتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں والذین آمنوا، یہ الذین آمنوا کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے اللہ نے اپنا بھی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیتے یہ، اور نہ دے سکتے ہیں، اور نہ خود ان کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر ایمان والوں کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکے دینے ہی کے حکم میں ہوتا ہے. اس لیے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا یہ اللہ ہی کو دھوکہ دینے کے حکم میں ہوتا ہے. تو کہ اتنا بڑا گناہ ان کو ہوتا ہے جیسے کوئی اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں وما یخدعون، اور یہ جو دھوکہ بازی کر رہے ہیں چونکہ اللہ بھی ساتھ ہے ان کے، اس لیے اللہ تو اس لیے دھوکے میں نہیں آ سکتا، وہ تو عالم الغیب ہے. اور ایمان والے اس لیے دھوکے میں نہیں آ سکتے کہ ان پر بھی پیغمبر کے ذریعے وحی کا سلسلہ قائم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ برابر قائم ہے. اور بعد میں بھی ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ اللہ نے ایمان والوں کو نور فرا نور ایمانی کی فراست بخشی ہے. اتقوا فراست المومن، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب روم کے نمائندے نے ایلچی نے جا کر خبر دی تو اس نے دو لفظوں میں آپ کی تعریف کر دی تھی کہ لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتے ہیں وہ اور نہ دھوکے میں آتے ہیں کسی کے. کیوں؟ دھوکہ دیتا ہے وہ جو جس میں دین اور دیانت نہیں ہوتی. تو معلوم ہے دھوکہ نہیں دیتے تو دین اور دیانت میں کامل ہیں، اور دھوکے میں آتا ہے وہ صرف جس کی عقل ٹھیک نہیں ہوتی ہے. تو معلوم ہے عقل میں بھی کامل ہیں اور دین میں بھی کامل ہیں، اور دو ہی کمال ہیں انسانیت کے، آدمی کی دیانت کامل ہو اور آدمی کی عقل کامل ہو. جس کو یہ دونوں چیزیں پوری مل جاتی ہیں وہ صحیح معنی میں پورا انسان بن جاتا ہے. تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ تو عالم الغیب ہے، اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ اللہ کے وحی کا سلسلہ قائم ہے. اور اگر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے تو پھر ان کو اللہ نے نور فراست بخشا ہے، علامتیں بتائی ہیں دھوکہ دینے والوں کی، منافقین کی علامتیں بتائی ہیں، ان علامتوں سے پہچان لیتے ہیں وہ. تو پھر اس دھوکے بازی سے کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ صرف اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے کہ اس دھوکہ دینے سے جو گناہ ہوگا ان کو، اللہ کی جناب میں دھوکہ بازی کر رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اس کا جو وبال ہوگا، اس کا جو گناہ ہوگا، اس کا وبال ان کی جانوں پر خود پڑے گا. تو گویا یہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہیں دھوکے بازی سے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. مگر یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، ان کے دماغوں میں یہ شعور ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ جو ہم یہ طرز عمل زندگی کا اختیار کر رہے ہیں اس کا وبال، اس کا خمیازہ خود ہم کو ہی بھگتنا پڑے گا. یہ ان کی دماغوں میں شعور نہیں رہتا، اس لیے کہ گناہ کرنے سے آدمی کا دماغ بھی بالکل پھوک ہو جاتا ہے، پھوپس ہو جاتا ہے، اس میں صحیح بات نہیں آتی ہے. نیکی اور تقویٰ کرنے سے آدمی کے دماغ کی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، صحیح باتیں دماغ میں آنے لگتی ہیں، اور گناہوں کے کرنے کی وجہ سے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آدمی کا دماغ بھی بیکار ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کو اپنے انجام اور نتیجے کی خبر نہیں رہتی ہے. یہ دو آیتیں اللہ نے بیان فرمائی جس میں ان منافقین کا حال بیان کیا کہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اعلان کرتے ہیں ایمان کا حالانکہ مومن نہیں ہوتے، اور وہ ایمان کا دعویٰ جو یہ کرتے ہیں میں دھوکے بازی کے طور پر کہ مسلمان ہمارے اس فریب میں آ جائیں گے اور ہم کو مومن سمجھیں گے، اور مومن سمجھ کر مال غنیمت میں بھی ہمارا حصہ ہوگا، مسجدوں میں بھی ہم آتے جاتے رہیں گے، ان کی جاسوسیاں بھی کرتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے رہیں گے. یہ ان کا منشا تھا، فریب بازی، دھوکے بازی، مسلمانوں کے ساتھ آنا جانا، مجلس رسول میں جا کے بیٹھنا اور جاسوسی کرنا، اور کفار مکہ کو راز پہنچانا، اور دشمنان دین کو باخبر رکھنا، یہ ان کا کام تھا جو یہ کر رہے تھے، جاسوسی کا کام تھا.
اور اس کا وبال ان کو پڑنے والا تھا. آگے بیان ہوتا ہے کہ آخر اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات تھی، ان کے پاس انجیل تھی، آسمانی صحیفے تھے، انبیاء کو ماننے والے تھے، اور پھر پڑھے لکھے لوگ تھے. چلو مکے کے لوگ تو ان پڑھ تھے، وہاں پڑھنے پڑھانے کا کوئی دستور نہیں تھا، لیکن اہل کتاب میں تو پڑھنے پڑھانے کا دستور بہت زمانے سے چلا آ رہا تھا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہو کر آخر پیغمبر کے ساتھ یا اسلام و ایمان کے ساتھ یہ ان کا حریفانہ انداز کیوں تھا، یہ فریب دینے کا انداز کیوں تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ آخر ہر آدمی سوچے گا کہ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے، بڑی اچھی ڈگری کا مالک ہے، بہت اچھا سمجھدار اور ہوشیار اور دانشمند اور عقل مند ہے، پھر بھی صحیح بات کو کیوں نہیں مانتا؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ اس کی ضرور ہوتی ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. اور جس طرح آدمی کے جسم میں روگ ہوتا ہے وہ اچھی غذا کو ہضم نہیں کر پاتا ہے. جیسے ہمیں نزلے کی شکایت آج کل ہو رہی ہے، تو اول تو غذا نہیں کھائی جا سکتی ٹھیک سے، اور اگر کھائی جائے گی تو وہ ہضم نہیں ہو سکے گی صحیح سے. جو اس کا نظام ہے، جو اس کا فائدہ ہے، وہ پورا حاصل بیماری کے زمانے میں نہیں ہو سکتا ہے. تو جس زمانے میں آدمی کا بیمار جسم بیمار ہو تو جسمانی اور مادی غذائیں مفید نہیں ہوتی، نافع نہیں ہوتی، بلکہ بعد میں تو الٹی نقصان دینے لگتی ہیں. دودھ پیو اس کا بلغم بن جائے گا، دہی اور چھاچ پیو تو اس کی کھانسی بن جائے گی. تو پیو فائدے کے لیے ہو جائے گا، نقصان. حق چگیرت علتی علت شبد اور کفر گیرت ملتی ملت شبد، یعنی بیمار آدمی کو جو کچھ بھی کھلاؤ اس کی بیماری ہی بنتی ہے، وہ اخلاط فاسدہ ہی اس میں بنا کرتے ہیں. اگر خلط بلغم غالب ہے تو بلغم بن جائے گا ساری غذا کا، اور اگر خون کا غلبہ زیادہ ہو گیا ہے تو اس کا خون زیادہ بن جائے گا، وہ بلڈ پریشر ہو جائے گا پھر. اور اگر اس میں سوداویت کا غلبہ ہے تو ساری غذا کی سوداویت بن جائے گی. اور اگر سفرا غالب آ گیا ہے تو سفرا بن جائے گا، ہر چیز میں اس کو کڑواہٹ محسوس ہونے لگے گی، منہ ہر وقت کڑوا کڑوا رہے گا. تو جون سی غلط بھی جسم میں غالب آ جاتی ہے، غذائیں ادھر ہی تحلیل ہو جاتی ہے. یہ قاعدہ ہوتا ہے جسمانی بیماریوں کا. اور جس طرح آدمی کا جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی اس کا دل بھی بیمار ہوتا ہے. اور چونکہ جسم سے دل کی حیثیت بڑی ہوئی ہے تو جسمانی بیماریوں سے دل کی بیماریوں کی حیثیت بھی بڑی ہوئی ہوگی. بڑے لوگوں کو جو بخار آتا ہے وہ بڑے زور کا آتا ہے، اور غریب لوگوں کو بخار ہلکا سا آتا ہے، اپنا گرم پانی سے نہا لیے، ٹھنڈے پانی میں نہا لیے، بخار بھی بھاگ گیا، یہ بھی ٹھیک ہو گئے. اور امیر رئیس کبیر کا جو بخار ہوگا تو وہ تو بہت بڑی حیثیت کے ساتھ، بڑی قیمت کے ساتھ آئے گا. بس بخار آتے ہی ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں، انجیکشن بھی آ رہے ہیں، گولیاں بھی آ رہی ہیں، سارا ہاسپٹل اٹھا چلا آ رہا ہے. اور یہاں سے وہاں تک یہ انجیکشن 4000 میں لگے گا، یہ انجیکشن 2000 میں لگے گا. تو بڑا آدمی، بڑا بخار، بڑی ڈاکٹر، بڑی قیمت اس کی ہوتی ہے. وہ انجیکشن غریب آدمی کو 2 روپے میں دے دیتا ہے، اس کو 2000 میں دیتا ہے، سمجھتا ہے یہاں سے مل سکتے ہیں 2000. تو جیسی حیثیت کا کوئی ہوتا ہے اس کی ساری صفتیں بھی اسی حیثیت کی ہوتی ہیں. تو اگر دل بڑا ہے جسم سے، ظاہر ہے کہ دل تدبیر کرتا ہے، دل کی زندگی سے جسم زندہ ہوتا ہے، اور جسم کی زندگی سے دل زندہ نہیں ہوتا. اصل دار و مدار زندگی اور حیات کا دل پر ہے، تو معلوم اصل دل ہے. تو اس میں جو بیماریاں آئیں گی وہ بھی بڑی سخت ہوں گی. تو ان کے دلوں میں بیماری ہے تو بڑی سخت بیماری. کون سی بیماری دلوں میں ہوتی ہے؟ ہم بھی اگر غور کریں تو ہم کو دلوں کی بیماریوں کا اندازہ ہو جائے گا. کبھی کبھی تو دل کے اندر بھی جسمانی بیماریاں آتی ہیں. مثلا یہ کہ دل بڑھ گیا ہے، یا دل پھول گیا ہے، یا دل کی حرکت بڑھ گئی ہے، یہ تو جسمانی بیماریاں ہیں، دل میں بھی آتی ہیں. نہیں، دل ٹھیک حرکت کر رہا ہے، نہ بڑا ہے، نہ گھٹا ہے، نہ پھولا ہے، نہ اس میں حرکت ہے، نہ تنفس پیدا ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ چلنے سے اس میں کوئی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، نہ کبھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، نہ گھبراہٹ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، پھر بھی اب اور بیماری دل میں ہوتی ہے. اور وہ بیماری حقیقت میں دل کی ہوتی ہے، وہ ہے حسد کی بیماری، جلن کی بیماری. ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھ کے اچھی حالت میں جل رہا ہے. اللہ یہ کہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اللہ نے تقسیم کیا، اس کو اچھا حال دے دیا، تجھے نہیں دیا ہے، تو اللہ کی تقسیم پہ معترض ہو رہا ہے. اسی حسد اور جلن کی بنیاد پر مکے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن اگر اللہ کو اتار نہیں تھا
تو طائف کے کسی رئیس پہ اترتا ہے، مکے کے کسی سردار پہ اترتا، یہ اس یتیم بچے پہ قرآن اتار دیا، اللہ نے اس کے خاندان میں کوئی تمول اور خوشحالی بھی نہیں ہے. تو اس پر اللہ نے جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کے یہ ٹھیکیدار ہے کیا؟ یہ نبوت اور رسالت تو اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ اپنی رحمت کو خود تقسیم کرے گا یا ان کو ایجنٹ بنا کے ان سے تقسیم کرائے گا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، ہم نے تو ان کو خود بھی ان کے درمیان جو معیشت ہے اس کو خود تقسیم کیا ہے. نانو قسم نہ بین ہوں معیشت ہوں فی الحیات الدنیا، ہم نے تو دنیاوی زندگی کے ان کے سارے نظام کو ہم نے تقسیم کر کے دیا ہے، ہم نے خود تقسیم کیا ہے، اس کو عورت بنایا، اس کو مرد بنایا، اور اس کو شقی بنایا، اس کو سعید بنایا، اس کو گورا بنایا، اس کو کالا بنایا، اس کو پست قامت بنایا، اس کو طویل القامت بنا دیا، اس کو صاحب عقل و خرد بنا دیا، اس کو صاحب صفات اور بے وقوفی بنا دیا. یہی باپ کے دو بچے ہوتے ہیں، ایک تو عقل مندی کے آسمانوں پہ اڑتا ہے اور ایک صفات اور پاگل پنے کی دلدروں میں پھنس جاتا ہے، دونوں ایک باپ کے ایک ماں کے. یہ کس نے تقسیم کیا ہے؟ اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں وہ چیز اس کو دے دیتا ہے. تو نہ جب ہم نے دنیا کی رحمتوں کو اور دنیا کی نعمتوں کو بھی اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا ہے، تو پھر یہ نبوت اور رسالت ہم ان کے ہاتھ میں کیسے دے دیتے کہ جس کو چاہے بانٹ دے، اس کو مکے والوں کو اور طائف والوں کو دے دے؟ یہ تو ہمارا کام، تو ہمارا کام تھا. تو جلن کی وجہ سے وہ ایسا کہتے تھے. تو جلتا ہے آدمی اچھی حالت میں دیکھ کر. جلن میں اور غبتے میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک تو حسد ہے اور ایک غبتا ہے. حسد تو مذموم ہے اور غبتا وہ محمود صفت ہے. حسد کے معنی کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ اچھی حالت اس کے پاس نہ رہے، یہ تو حسد ہے. جلن اس کا نام ہے، تحاسد اس کا نام ہے، اور یہ مذموم اور حرام ہے. اور نیکیوں کو یہ بیماری اس طرح کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ چاٹ جاتی ہے. یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو جائے تو شیخ کامل سے اس کا علاج کراؤ. اس کے ڈاکٹر یہ سوئیوں کے کاملین ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹر جو دکانوں کو ہسپتالوں کو کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کا علاج نہیں جانتے، وہ تو خود اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ کیا علاج کریں گے؟ ہاں، اس کا علاج کریں گے کمل مشائخ، اولیاء اللہ، جن کو مشائخ کی صحبت طویلہ حاصل ہے، جنہوں نے اس فن میں مہارت حاصل کی ہے، جن کو اس کام کا باقاعدہ عہدہ دیا گیا ہے، وہ اس کا علاج کریں گے. ان کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے کہ حسد کی بیماری اگر ہو گئی ہے تو اس کا علاج کرو، نہیں تو حسد کی بیماری کا اگر علاج نہ ہوا تو یہ حسد کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی، سارے قلب کو گھیر لے گی، اور پھر کمینگی کی ان خصلتوں تک پہنچا کے رہے گی جہاں تک آدمی تو آدمی حیوان بھی جانا نہیں چاہتا، وہاں آدمی کو پہنچا دے گی یہ حسد کی بیماری. تو ان کے قلوب میں بیماری ہے، کارے کی بیماری ہے، حسد کی، کبر کی، نخوت کی، اعجاب کی، خود پسندی کی، بغض کی، یہ بیماریاں ان کے دلوں میں بھری پڑی ہیں. اب یہ پیغمبر پر حسد کرتے کہ یہ بنی اسماعیل میں، یہ غریب خاندان میں یہ کیوں ہو گیا، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، یہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا، اور ان کے خاندان میں بھی اگر آتے تو بنی نذیر میں اگر آتے تو بنی قریظہ ماننے والے نہیں تھے، اور بنی قریظہ میں آتے تو بنی نذیر ماننے والے نہیں تھے، اور بنی قینقاع میں آتے تو دوسرے ماننے والے ہی تھے. تو کیا ہر خاندان میں ایک نبی آتا؟ یہ تو آج بھی دنیا میں ایسا چل رہا ہے کہ وہ ہمارے محلے کا ہے، وہ ہمارے شہر کا ہے، یہ ہمارے شہر کا نہیں ہے، ہمارے محلے کا نہیں ہے. یہ عصبیت جاہلیت دنیا میں آج بھی موجود ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین بیماریاں میری امت سے بالکل نہیں جائیں گی، یعنی بالکل لیا چلی جائے ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کمی پڑ جائے گی، لیکن وہ بیماریاں میری امت میں ضرور رہیں گی. تین بیماریاں، ایک کیا؟ ایک تو فخر بالآبا، یعنی باپ داداؤں پر فخر کرنا، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں سید دادا ہوں، میں مغل دادا ہوں، میں پٹھان دادا ہوں، میں فلاں دادا ہوں. پھر ہم سلطان بود کے نعرے کہ میرا باپ سلطان تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا رئیس تھا، ہمارے یہاں بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی تھی. یہ بیماری سارے خاندانوں میں رہے گی، جاہلیت کی یہ بیماری ضرور دنیا میں رہے گی، اب بھی ہے، حتیٰ کہ اس بیماری نے تو مولویوں کا گھر بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ ہمارے تو چار پشتوں سے علم چلا رہا ہے. ہمارے باپ مسلمان مولوی تھے، ہمارے دادا مولوی تھے، ہمارے پردادا بھی مولوی تھے، ہمارے گھر میں تو چار خاندانوں سے، چار نسلوں سے، چار اصلوں سے یہ علم چلا رہا ہے.
تم ہمارے سامنے کیا ہو؟ ہمارے سامنے بولتے ہو، تمہارے تو باپ بھی مولوی نہیں تھے، تم ہی تو ہو گئے ہو بڑا.
تو عبیت الجاہلیہ جس کو رسول اللہ نے کہ یہ میرے آنے کے بعد قوم سے ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر پلٹے گی اور پھر آئے گی یہ بیماری اور قیامت تک رہے گی.
اور ایک نوحہ کرنا کسی کے مرنے پر، بیان کر کر کے رونا، ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا،
اس پر یہ بھی رونا چلتا رہے گا. اس کو رننا، اس کو نوحہ کہتے ہیں.
اور ایک رننا اور گانا بجانا، یہ بھی میری امت میں جاہلیت کا روگ ضرور رہے گا، لیکن یہاں روگ وہ نہ گانے بجانے کا ہے، یہاں روگ ہے جاہلیت کی عصبیت کا، کبر کا، نخوت کا، غرور کا، گھمنڈ کا، تحاسد کا، جلن کا. ایک کو دیکھ کر دوسرا جلنا، ان کے دلوں میں بیماری ہے جلن کی کہ تجھے دیکھ کر یہ جلتے ہیں کہ تو کیسے نبی بن گیا، تجھے کیسے نبی بنا دیا گیا.
اور یہ بیماری ایسی ہے کہ یہ روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے،
یہ دریا کے طوفانوں کی طرح سے بڑھتی ہے بیماری. فزادہم اللہ مرضاً، پس ان کی بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا، یعنی بڑھایا تو انہوں نے خود، اس بیماری کا علاج نہیں کرتے تو بڑھا تو یہ رہے ہیں، مگر پیدا تو اللہ ہی کرتا ہے ہر چیز کو، اس لیے بیت بار پیدا کرنے کے اللہ نے اپنی طرف نسبت کر دی کہ اس بیماری کا چونکہ یہ علاج نہیں کرتے بلکہ اس کی موافقت کر رہے ہیں اور ایسی غذائیں استعمال کر رہے ہیں جس سے ان کی بیماری میں اور اضافہ ہو، تو ہم نے بھی ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے.
اور جب یہ بیمار ہو کر آخری حد تک پہنچ جائیں گے اور دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اگرچہ دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ سزا دے دیتے ہیں، مگر جن کو بہت پوری سزا دینی ہوتی ہے انہیں آخری سانس تک اللہ مہلت دیتا رہتا ہے، جیسے فرعون کو آخری سانس تک مہلت دیتا رہا. اور جب پکڑ آئی تو دریا میں اٹھا کے ڈبو دیا، غرق کر دیا. اور اس وقت تک تو اسے بخار بھی کبھی نہیں آتا تھا، اسے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میں بھی کبھی مر سکتا ہوں. اسے سمجھتا تھا میں تو قیامت تک زندہ رہوں گا فرعون اس شیطان کی طرح سے. مگر جب اللہ کی پکڑ آئی تو دریا میں اٹھا کے غرق کر دیا. تو جن کو اللہ آخرت میں سخت سزا دینا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں کوئی بیماری وغیرہ نہیں دیتے، ان کو تندرست رکھ کر ان کو خوب ڈھیل اور مہلت دیتے ہیں تاکہ بڑی سزا ان کو دی جا سکے. اور جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں معاف کر دینا چاہتے ہیں، ان کو دنیا میں چھوٹی موٹی بیماریاں لگتی رہتی ہیں، کبھی بخار آ گیا، کبھی زکام ہو گیا، کبھی نزلہ ہو گیا، تو وہ گناہوں کا کفارہ بنتے رہتے ہیں. اور پھر جب یہاں دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہاں بخشا بخشایا ہوتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہوا بزرگوں کا دیکھا ہے کہ ایک یہودی تھا ایک شہر میں، ایک مسلمان تھا. وہ دونوں کا آخری وقت آ گیا، یہودی بھی مرنے کے قریب ہو گیا اور وہ مومن بھی مرنے کے قریب ہو گیا. اور ان دونوں کی آخری تمنا گھر والوں نے پوری کرنا چاہیے. پوچھا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ مجھے مچھلی مل جائے کھانے کو. اور مسلمان سے پوچھا کہ تیری آخری تمنا کیا ہے؟ کہ میری آخری تمنا یہ کہ مجھے کہیں سے روغن زیتون مل جائے کھانے کے لیے. وہ مچھلی مانگ رہا ہے اور یہ روغن زیتون مانگ رہا ہے. روغن زیتون اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور مچھلی اس کے تالاب میں بھی موجود نہیں ہے. ان کی خواہشات کا اللہ کو علم تھا ہی. دو فرشتوں نے فرمایا کہ جاؤ اس یہودی کی خواہش کو پورا کرو، ایک مچھلی اٹھا کے سمندر سے اس کے تالاب اور حوض میں ڈال دو، اوپر تیرنے لگے گی، یہ پکڑ لیں گے، کھا لیں گے. پردے میں رہتا اللہ میاں، یہ نہیں کہ اٹھا کے اللہ میاں کا ہاتھ نکلتا اور دے جاتا کہ لو پکا لو کھا لو. ایسا تو بے پردہ ہو کے آتا نہیں اللہ تعالیٰ. اگر ایسا بے پردہ ہو کے آنے لگے تو پھر تو دنیا کا نظام توبالہ ہو جائے گا. وہ اپنی غیرت میں بھی رہتا، اپنے پردوں میں بھی رہتا ہے. فرشتوں کو حکم دیا لے جا کے اس کے تالاب میں ڈال دو، وہ مچھلی پانی کی سطح پر تیرتی رہے گی، یہ پکڑ کے پکا کے کھا لیں گے. اس کو خواہش پوری ہو گئی. اور ادھر ایک فرشتے نے فرمایا کہ دیکھو ان کے گھر میں الماری میں تاک میں وہ روغن زیتون کی بوتل لگتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھا لے، جلدی سے جا کے گرا دو اس کو. آیا فرشتے نے اٹھا کے ہاتھ مار دیا، ڈھکن کھول دیا، وہ سارا تیل گر گیا. گھر میں رکھا ہوا تیل تو گرایا جا رہا ہے اور دور سے مچھلی لا کر کے چھوڑی جا رہی ہے. ایک دوست ہے، ایک دشمن ہے، کون سمجھے گا کہ دوست کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، دشمن کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو خضر علیہ السلام نے تین چار باتیں کی تھی، وہی موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان پر کیا راز ہے. بچے کو اٹھا گردن مروڑ کے مار دیا، ان کی دیوار سے کمر لگائی تو سیدھی کر ڈالی اور وہاں ان کی کشتی کو توڑ ڈالا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پوچھ بیٹھے آخر. اور یہاں روز ایسے ہی قصے ہوتے رہتے ہیں کہ یہ کیا قصہ ہے،
دشمن کے ساتھ تو مراعات کا یہ عالم کہ مچھلی لا کر دی جا رہی ہے، اور دوست کے ساتھ جھٹکے کا یہ عالم کہ اس کے گھر کا تیل بھی گرایا جا رہا ہے.
وہ فرشتوں نے اپنا کام کر دیا، لیکن دونوں فرشتے اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تیری حکمتوں کو تو ہی جانتا ہے، لیکن ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ آخر اس مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا اور اس یہودی کے ساتھ معاملہ کیوں ہوا. تو اللہ نے فرمایا کہ میری حکمتوں کو میں جانتا ہوں، انی عالم ما لا تعلمون. یہ جو یہودی ہے اس کے نامہ عمل میں ایک نیکی تھی، وہ نیکی ابھی تک اس کو ہم نے دنیا میں اس کی جزا نہیں دی تھی. یہ اگر مرتا اس نیکی کو لے کے آتا تو یہاں آخرت میں اس کو ہمیں اس نیکی کا بدلہ چکانا پڑتا، اور یہاں جنت میں داخلے کی کافر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے چاہا کہ اس کی اس نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جائے اور اس کی آخری خواہش کو پورا کر دیا جائے، تاکہ جب ہمارے یہاں آئے تو اس کا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جس کا ہم کو یہاں بدلہ دینا پڑے. اور وہ جو مومن ہے اس کے نام عمل میں غلطی تھی، اس کی اب تک سزا اس کو دنیا میں نہیں ملی تھی، وہ اگر یہاں ہمارے آتا تو اس غلطی کی اس کو سزا دینی پڑتی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ آخرت کی سزا اس کو دیں، اس کی آخری خواہش کو پورا نہیں کیا ہم نے، تو اس کی غلطی کا کفارہ ہو گیا اور یہ آئے گا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو کبھی اللہ تعالیٰ یہاں کی خواہشات، یہاں کی تکلیفوں کو ہمارے واسطے کفارہ بنا دیتے ہیں. تو جن لوگوں کو اللہ پوری سزا دینا چاہتا ہے ان کو یہاں دنیا میں بہت کم سزا دیتا ہے، اور جن کو یہاں اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی سزائیں دیتے رہتے ہیں معلوم ہوتا کہ ان کے بخشنے کا اللہ نے ارادہ کیا. اس لیے بیماروں کو جب اس کی معرفت ہوتی ہے تو وہ تمنا کرتے ہیں اللہ میاں اور دو دن بخار آ جائے تو اچھا ہے. ان کے لیے حکیم، گھر کے لوگ حکیم بلاتے ہیں، ڈاکٹر بلاتے ہیں، دوا لے کے آتے ہیں، اور یہ اندر ہی چپکے چپکے کہتے ہیں کہ اللہ میاں یہ ساری دوائیں فیل ہو جائیں، دو دن تو اور کم سے کم چار پائی بھی پڑا رہوں، رمضان تو کم سے کم اس طرح گزر ہی جائے میرا، تاکہ وہ ہو جائے. جن کو معرفت ہوتی وہ ایسا کرتے ہیں، اور معرفت میں بھی عقل و ایمان کا تقاضا یہی ہوتا کہ بیماری کی دعا نہ کرے. اگرچہ بیماری بھی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، مگر دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. موت اگرچہ اللہ تک پہنچانے والا ذریعہ ہے، مگر موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے بیماریوں سے بہرحال گھبرانا نہیں چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے. تو ان کے دلوں میں بیماری کی، کینے کی، حسد کی، جلن کی، اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا. ہاں تو میں ایک بات کہیے، وہ حسد کی بیماری تو مذموم ہے، اس میں دوسرے کے اچھے حال کو دور کرنے کی تمنا کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا، اور یہ غبتا ہوتا ہے کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر رشک کرنا کہ کاش میں بھی ایسا سخی ہوتا جیسے میرا پڑوسی سخی ہے، کاش میں بھی ایسا عالم ہوتا جیسے یہ عالم صاحب ہیں، کاش میں بھی اتنا نمازی ہوتا جیسے یہ نمازی ہیں. تو اگر اچھی باتوں میں تمنا کرے اپنے لیے اچھی باتوں کے حاصل ہونے کی، اس کا نام رشک ہوتا ہے، غبتا ہوتا ہے. یہ وصف محمود ہے، اچھی چیز ہے، اگر ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ آدمی کو حرص لگتی ہے اچھے کام کے کرنے کی. تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے واسطے ایک ایسا عذاب ہونے والا ہے کہ خود عذاب سے عذاب تکلیف محسوس کرتا ہے. یعنی عذاب تکلیف دینے والا نہیں صرف، نہیں، عذاب اتنا سخت ہے کہ عذاب خود عذاب سے تکلیف محسوس کرتا ہے. جیسا کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس ویل کے جہنم کے عذاب سے خود جہنم کا عذاب بھی پناہ مانگتا ہے. بتائیے جس عذاب سے خود عذاب بھی پناہ مانگتا ہو وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا. تو ان کے واسطے دکھ دینے والا عذاب ہوگا. کیوں ہوگا؟ یعنی کہ ہم ان پہ عذاب مسلط کریں گے، ہم نے تو ان کو پیدا کیا، فطرت پہ پیدا کیا، ان کی تذکیر اور ان کے لیے تذکیر کا ذریعہ ہم نے کتابوں کو بنایا، نبیوں کو بھیجا، عقل و خرد دی، حالات اور واقعات ان کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے، عبرتیں حاصل کرنے کا نظام ہم نے بنایا، مگر یہ تو برابر اپنی بیماریوں میں بڑھتے چلے گئے. اس لیے یہ عذاب جو ہوگا ان کو اپنے ان کے ہی کرتوت کی وجہ سے ہوگا. اور جتنی کرتوتیں تھیں ان میں صرف ایک کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ بیما کانو یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. حالانکہ ان کا اوپر نفاق تھا، ان کا ظاہر میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا اعلان تھا، اور مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کا ان کا عمل تھا، اس کا تو ذکر نہیں کیا. ان کو دردناک عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، بیما کانو یکذبون. تو معلوم ہے کہ سب سے بڑا سبب جو ہے عذابوں کا وہ جھوٹ ہے، اور جھوٹی کی وجہ سے آدمی منافق بنتا ہے، اور جھوٹی کی وجہ سے آدمی دھوکہ دیتا ہے، اور جھوٹی کی وجہ سے آدمی تمام کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اصل بیماری جھوٹ ہے، اس لیے اصل کا تذکرہ فرما دیا اور اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ان کا آمنا باللہ کہنا یہ بھی جھوٹ ہے، اور آمنا بالیوم الآخر کہنا یہ بھی جھوٹ ہے، اور جتنے بھی ان کے تمہارے سامنے آ کر کے اعمال و اقوال ہوتے ہیں سب جھوٹ ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام بھی صداقت سے سچ سے بھرا ہوا نہیں ہے، اس لیے ان کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں تک ان کا مختصر بیان ان منافقین کا ان آیتوں میں ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ایک بیماری کا اور تذکرہ کہ ان میں اور کیا بیماری تھی، کہتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد پھیلاتے مت کرو۔ زمین میں فساد پھیلانے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ایک آدمی قتل و غارت گری کرے، ڈکیتیاں مارے، چوری کرے، زنا و بدکاری میں مبتلا ہو اور فسادات پھیلائے، تو یہ مفسد ہوتا ہے، اور ایک شریفانہ تہذیب کے ساتھ بھی فساد ہوتا ہے، جیسے کسی کو دیکھ کر جلنا، حسد کرنا، اور اس کے لیے ایسی تدبیریں کرنا کہ جس سے اس کا نقصان ہو جائے، تو بظاہر تو وہ مہذب معلوم ہوتا ہے۔ جیسے اس زمانے میں مہذب ڈکیتیاں ہوتی ہیں نا، مہذب ڈکیتیاں اور مہذب نقصان پہنچانے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، تو یہ یہودی جو تھے ان کے بڑے لوگ وہ زمین پر ڈکیتیوں کا کام تو نہیں کرتے تھے، لیکن ہاں جلتے ضرور تھے، جتنے بڑے لوگ تھے